السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے محترم غامدی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں آپ، پروگرام ہے غامدی صاحب سے گفتگو کا، ہم ان سے سوال و جواب کرتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جمعے کے دن کسی علمی موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ملک میں اوپر تلے جو حادثات پیش آتے رہے دہشت گردی کے، اور وہ کچھ اس طرح غامدی صاحب پیش آئے کہ ہر روز کوئی ایک بری خبر اس قوم کے لیے سامنے آ جاتی تھی. وہ چاہے پولیس چوکی پہ حملہ ہو، چاہے فوجیوں پر کوئی اٹیک ہو، یا کسی امام بارگاہ میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک جنگ کی کیفیت ہے. آپ سے بہت مرتبہ اس پر بات بھی ہوئی ہے، لیکن میں آج آپ سے چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ قدر تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ جب کوئی نظریہ طاقت حاصل کر لیتا ہے، وہ نظریہ پھر کسی حکمت عملی پر اقدامات شروع کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھ کے اس قسم کی کاروائیوں کے لیے کوئی جواز بھی پیدا کر لیتا ہے، تو یہ پروسیس کیسے کسی ایک قوم میں ہوتا ہے جو اللہ کو ماننے والی ہو، اللہ کے پیغمبر کی اس دعوت کو جو ساری امت کے لیے اور ساری دنیا کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کے آیا ہو، یہ کیسے ہوا کہ مسلمان پھر اس قسم کی سختی کے، اس قسم کے ظلم کے علمبردار بن کے دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ کچھ ذرا تفصیل سے اس کے پس منظر سے اور یہاں تک ہمیں بات ذرا سمجھائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اب یہ کیا حقیقت ہے اس کی جو اب اس طرح یعنی ایک بری شکل میں رونما ہو گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ساری قوم، اگر ہم پاکستانی کو لے لیں، تو ایک جانب یہ ہے کہ لوگ پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہیں، اور دوسری طرف ساری قوم ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بیچ میں وہ لوگ جو ملک کی حفاظت کے لیے کاربند ہیں وہ روز جانے دے رہے ہیں.
اس کو ذرا تھوڑا سا مذہب سے پہلے ہٹ کے سمجھنا چاہیے. نظریات دنیا میں کسی بھی بنیاد پر جب انسان کے ذہن کی تسخیر کر لیتے ہیں تو لوگ پھر ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے پچھلی صدی میں فاشزم کی تحریک، کمیونزم کی تحریک. فاشزم کی تحریک میں جو بنیادی مقدمہ قائم کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہوتی ہے جس کو حکومت میں آنے، اقتدار کا منصب سنبھالنے کا حق حاصل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے انسان مل کر کوئی نظام بناتے ہیں. ایک اقلیت جس کو غیر معمولی شعور حاصل ہو جاتا ہے، وہ کوئی خاص نسل بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاص قوم بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر وہ تاریخ سے مثالیں بھی دیتے تھے کہ دنیا میں بہت سی ایسی اقوام ہیں جنہوں نے دنیا پر اپنی برتری قائم کر لی، ذہنی لحاظ سے اپنی برتری قائم کر لی، علمی لحاظ سے اپنی برتری قائم کر لی، اور پھر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، اور اس طرح تہذیب اور تمدن کے سفر کو آگے بڑھایا ہے. تو فاشزم کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما تھا. چنانچہ جب وہ ایک اقلیت کی حکومت قائم کر لیتے تھے تو اس کے بعد پھر باقی کسی اور کی آواز بلند نہیں ہونے دیتے تھے. بدترین نوعیت کی آمریتیں اس سے وجود میں آئیں. یہ ہٹلر، یہ مسولینی، یہ اپنے فلسفے کے لحاظ سے، خواہ وہ ان کی نسلی تفاخر کی پالیسی پر مبنی ہو یا کسی اور بنیاد پر مبنی ہو، بنیادی طور پر فاشسٹ تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم ہی حق پر ہیں، ہمیں ہی دنیا میں ایک برتری کا مقام حاصل ہے، دنیا میں باقی لوگ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر ہماری برتری ان پر قائم ہے تو ان کو کچھ زندہ رہنے کا حق بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہماری برتری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کے لیے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں. کمیونزم کی تحریک میں بھی یہی ہوا. یعنی جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اس نوعیت کی ایک آمریت قائم کرنا ناگزیر ہے کہ جس میں ذرائع پیداوار پر آپ اپنا تسلط قائم کر کے لوگوں کے لیے روٹی کا بندوبست کریں یا ان کے لیے برابری کے ساتھ جینے کا بندوبست کریں، تو فلسفے کی حد تک تو بڑی اٹریکشن، بڑی کشش تھی اس چیز میں. یعنی لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو کیپٹلزم ہے یہ تو بالکل بے روح نظام ہے، اس میں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مزدور کی محنت اور اس کے نتائج کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور اس کو اتنا نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے جتنا اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جس لحاظ سے وہ شرکت کر رہا ہوتا ہے معاشی عمل میں. لہذا ناگزیر ہے کہ ایک اجتماعی نظام قائم کر کے لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیا جائے. یہ جو فلسفہ تھا، اس فلسفے کو اگر آپ ویسے پیش کریں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کی رائے عامہ ہموار کریں تو یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اس فلسفے کو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر مسلط کر دینا چاہتے تھے، اور اگر وہ ان کو قبول نہیں کرتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو تحتیک کر دیا گیا. اس پس منظر میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ، اور بڑے بڑے دانشور اس سے متاثر تھے، جب یہ لوگ یہ بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیے، یہ بڑے پیٹ والے امرا کا اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. کیپٹلزم جس طریقے سے انسان کو وحشی بنا دیتا ہے اور جس طرح لوگوں کے حقوق قصب ہوتے ہیں اس میں اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ انسان یہ کرے. اور اس وقت وہ مدلل تقریریں کرتے تھے. خود ہمارے زمانہ طالب علمی میں جب یہ تحریک کچھ زندہ تھی اور روس کا سکوت نہیں ہوا تھا اور چین نے بھی ابھی اپنی پالیسی نہیں بدلی تھی, تو ہر گلی میں, ہر بازار میں, ہر محفل میں, ہر مجلس میں, حلقہ ارباب ذوق میں, ادب کی مجالس میں, ادیبوں کی محفلوں میں بہت زور کے ساتھ مسئلہ پیش کیا جاتا تھا اس کو. آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں, اب تو یہ قصے اور افسانے سنائے جاتے ہیں نا, اس زمانے میں تو لوگ وہاں جاتے تھے اور جا کر یہ بتاتے تھے کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. آپ فیض صاحب جیسے شخص کا سفر نامہ پڑھ لیجئے جو انہوں نے وسط ایشیا کی ریاستوں پر لکھا ہے, آپ مولانا کوثر نیازی صاحب کا سفر نامہ پڑھ لیجئے, ان کے مشاہدات و تاثرات. تو جو لوگ اچھے ادیب تھے, اچھے شاعر تھے اور ان کے اندر ایک دل درد مند تھا, وہ بھی آپ دیکھیے کہ اس صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہے تھے. تو یہی معاملہ جو ہے یہ مذاہب کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. یعنی نظریہ انسان کے ذہن اور فکر کی تسخیر کرتا ہے. نظریے کے علمبردار یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق دریافت کر لیا ہے, اور جب وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اوپر ان کو حکومت کا بھی حق ہے اور وہ دنیا کے نظام کو بھی تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ایک مخصوص تعبیر ہے دین کی جس کا یہ لازمی نتیجہ ہے جو نکلتا ہے. اس تعبیر کے بنیادی مقدمات یہ ہیں کہ اللہ کا آخری حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو دے دیا گیا ہے. اب ان کے ماننے والوں کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں معروف کی حکومت قائم کریں اور منکر کو مٹھا دیں, اور اگر دنیا منکر پر اصرار کرتی ہے تو پھر حکومت کرنے کا حق اس سے چھین لیا جائے. یعنی زندہ رہنے کا حق تو رہے لیکن حکومت کرنے, اقتدار میں رہنے کا حق چھین لیا جائے. اس کے پھر ظاہر ہے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اس نظریے کو یا اس نقطہ نظر کو یا اس دین کو نہیں مانتے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر پر قائم ہے, ایک تو وہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو جہاد کے ذریعے سے نمٹا جائے گا اور ان پر اسلام کی برتری قائم کی جائے گی. ایک دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں, اس نظریے کو یا اس دین کو ماننے والے ہیں, ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اقلیت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ منظم ہو کر اللہ کا دین ان کے اوپر نافذ کر دے. یہ بنیادی نظریہ ہے. اب اس بنیادی نظریے کی بنیادیں قرآن میں کہاں ہیں, حدیث میں کہاں ہیں, یہ تو ایک علمی بحث ہوئی نا. لیکن جس وقت یہ نظریہ قائم ہو گیا تو اس کے قائم ہو جانے کے بعد اب موجودہ دنیا کے اندر جو بعض مسلمات ہیں ان کے ساتھ اس کا تصادم ہوتا ہے. مثلا نیشن سٹیٹ, نیشن سٹیٹ جب قائم ہوئی ہے, قومی ریاست, تو اس میں یہ فلسفہ کار فرما ہے کہ اس کو اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے. کسی شخص کو کسی قوم کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. سرحدوں کو ایک طرح کا تقدس حاصل ہے, یہ کسی حال میں بھی پار نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں نا. اسی طرح ڈیموکریسی کو یا جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے. اس کا براہ راست تصادم ہوتا ہے اس تعبیر کے ساتھ. اب یہ تصادم فکری سطح پر ہے, نظریاتی سطح پر ہے. یا تو اس تصادم کا کوئی حل نکالا جائے گا, یا پھر یہ ہے کہ ایک نظریہ جب لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کرے گا, نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور پھر اس کے ساتھ آخرت کا تصور بھی وابستہ ہوگا, تو یہی نتیجہ نکلے گا اس کا. یعنی لوگوں کو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ اس کے سحر سے نکال سکیں. اس میں آپ کو نظریاتی جدوجہد, نظریاتی جارحیت سے کام لینا پڑتا ہے. یعنی آپ کو پھر اس نظریے کی غلطی واضح کرنی پڑتی ہے. کمیونزم کے خلاف بھی نظری سطح پر دنیا کو یہ جنگ لڑنی پڑی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر یہ تعبیر درست ہے, یہی صحیح مذہب کی تعبیر ہے, اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے یہی ہمیں بتایا ہے, تو پھر تو اس کا ساتھ دینا چاہیے نا. مجھے بھی ساتھ دینا چاہیے, آپ کو بھی ساتھ دینا چاہیے. اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو اس وقت اس کی غلطی کو کون واضح کر رہا ہے؟ آپ پوری ملت اسلامیہ میں دیکھ لیں, آپ پاکستان میں دیکھ لیں. یعنی بڑی ہی کمزور باتیں ہیں جو اس کے جواب میں کہی جاتی ہیں. اسلام امن کا دین ہے, کوئی مسلمان اس طرح کام نہیں کر سکتا, یہ ساری باتیں ہوائی باتیں ہیں. ایک نظریہ ہے, ایک نقطہ نظر ہے, اس کا ایک استدلال ہے, وہ اس کی بنیاد پر کھڑا ہے, وہ لوگوں کے سامنے اپنا نظریہ پیش کرتا ہے, اس کی بنیاد پر مدرسے قائم ہوتے ہیں, اسے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے, اس پر ایک عظیم لٹریچر وجود میں آیا ہے, اس کے پیچھے بڑی غیر معمولی شخصیات کھڑی ہیں. یہ سب کچھ جو کچھ ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اس طرح کی بےمانی باتیں کچھ کام دے جائیں گی؟ تو یہ پس منظر ہے اس کا, جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پر غلبہ قائم کرنے کا ان کو حق حاصل ہے, وہ دنیا پر اسلام کا علم لہرانے کے مکلف ہیں, ان کو خدا نے اس ذمہ داری پر فائز کیا ہے, ان کی حیثیت ایک خدائی فوجدار کی ہے. حق جس کو بھی معلوم ہو جائے اس کا کام یہ ہے کہ اس دنیا پر اس کا غلبہ قائم.
بہت شکریہ غامی صاحب, یہ بات آپ نے ایک ایسی جگہ پہنچا دی ہے جہاں سے میں اگلے سوال آپ سے کر سکتا ہوں. لیکن خواتین حضرات, ایک مختصر وقفے کی اجازت دیجیے. وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد غامدی صاحب سے مزید بات کریں گے کہ یہ نظریہ پھر دہشت گردی میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے, یہ نظریہ پھر جہاد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے, اور مسلمان امت کے اندر اس درجے اختلاف اور ظلم کے مناظر ہم پھر کیوں دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ. اب ہم غامدی صاحب سے سوالوں کے لیے اپنے ناظرین کو دعوت دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک صاحب لائن پر ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں نا لاہور سے سیدہ تالا ظفر بول رہی ہوں.
جی جی فرمائیے.
میرا انہیں قرآن میں اللہ رب العزت کا حکم ہے
جی
کہ کفار کو ایمان کی دعوت دی جائے.
جی جی.
اگر وہ اسے قبول نہ کریں
جی
تو ان کا قتل کر دیا جائے.
جی.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ایک مکمل طاقتور اسلامی ریاست بن جائے
جی،
خلافت کا احیاء ہو
جی
جائے
جی،
مزید یہ کہ پاکستان معاشی اور اقتصادی طور پر
جی
مکمل خود کفیل ہو جائے
جی جی،
تو کیا پاکستان کی حکومت پر یہ فرض عائد نہ ہوگا کہ وہ دنیا بھر کے کفار اور مشرکین کو ایمان یا موت دونوں میں سے ایک چیز قبول کرنے کا حکم دے؟
صحیح. بہت شکریہ آپ کا سوال کا. ہم سب اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جس طرح بڑھ رہا تھا وہ سوال کی صورت میں اس طرح بات سامنے آ گئی. یعنی یہ نظریہ کہ اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے اور اسلام کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرے، جو لوگ اس میں یقین رکھتے ہوں وہ طاقت کے ذریعے سے اپنی دعوت کی تاثیر کے ذریعے سے ایک گروہ سے اس جگہ پہنچ جائیں جہاں وہ اقتدار تک پہنچ سکیں. اس کے بعد کیا یہ جو ساری سیکوینس انہوں نے بتائی ہے یہ سیکوینس ڈیزائریبل ہے؟ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ نظریہ اپنی جگہ پہ کیا ہے اور پھر اس کے مقابل میں بات کیا ہے.
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ جنگ کر رہے ہیں، میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں، ان کے اپنے زوم کے مطابق وہ بالکل اسی فلسفے پر کام کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی اب ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کوئی باقاعدہ حکومت قائم کی جائے، ہم نے ایک تنظیم بنا لی ہے، اپنے اندر ایک نظم پیدا کر لیا ہے، دنیا بھر کے لوگ اس نظریے کی حمایت میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مسلمان امت میں سے بہت سے لوگ ہماری مدد بھی کر رہے ہیں، ہم نے ایک اعلان کر دیا ہے اور اب ہم نے ایک ایسا نظم دریافت کر لیا ہے جس میں ہم خود کش حملوں کے ذریعے سے اور دوسرے بہت سے اقدامات کے ذریعے سے اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ دونوں کام بیک وقت ہو سکتے ہیں. یعنی ایک طرف کفر کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی اور دوسری جانب انہی اقدامات کے نتیجے میں ہمیں حکومت بھی حاصل ہو جائے گی. چنانچہ افغانستان میں جو حکومت طالبان کو حاصل ہو گئی تھی اور جو کچھ برس قائم رہی، اس حکومت کی بازیافت کے لیے وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ حکومت آپ ان کو قائم کرنے کے لیے دے دیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر افغانستان میں شریعت کا نفاذ بھی کریں گے اور پھر اس کو ایک بیس کیمپ کے طور پر استعمال کریں گے تاکہ پوری دنیا میں ہم اس جہاد کی ابتدا کر سکیں. ان کا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ وہ ہتھیار نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس وقت مغربی قوموں کے پاس اور بالخصوص امریکہ کے پاس ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کچھ دوسرے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کفر کے خلاف یہ جنگ جاری رکھیں گے. اس کا حکم ہم کو خدا نے دیا ہے، قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے، لہٰذا ہمارے پاس یہ طاقت آ گئی ہے اور ایک طریقہ اور ایک تدبیر بھی ہم نے ایجاد کر لی ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. پورا نظریہ یہ ہے اور اس نظریے کو بے کم و کاست ایسے ہی بیان کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو بعض اوقات بحث مباحثے میں لوگ بڑی حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں. 1998 میں جو خوست میں القاعدہ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں جو ڈکلریشن انہوں نے جاری کیا تھا، اس میں یہ ساری بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی. اس وقت ابھی 9/11 کا حادثہ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے بہت پہلے اس تنظیم کو قائم کیا گیا اور اس زمانے میں ان کے بہت سے انٹرویو آئے، بہت سی تحریریں آئیں، بہت سی کتابیں آئیں جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا. آج بھی اس کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے بہت سے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں. آپ کو ایسے ویڈیو کیسٹس ملیں گے جن میں ان کے علماء اس نقطہ نظر کے دلائل دیتے ہیں اور اس کے لیے پوری امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آئیں، ان کے دست و بازو بنیں اور اس جہاد میں شریک ہوں. اس میں ان کے ہاں بڑی کمٹمنٹ، بڑا اخلاص اور غیر معمولی جدوجہد کا جذبہ پایا جاتا ہے. یعنی آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے محلات چھوڑ کر، اپنے بڑے بڑے گھر چھوڑ کر، اپنی بہت بڑے کاروبار چھوڑ کر جنگلوں میں رہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک کمٹمنٹ اور ایک مخلصانہ جذبہ ہے جس کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہے. اس نقطہ نظر کی غلطی جب تک واضح نہیں کی جائے گی، اس وقت تک کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ یہ جذبہ ان سے چھین سکیں یا ان کو طاقت کے بل پر آپ مغلوب کر سکیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ نوبت اگر آ جائے جس طرح کہ جاپان میں دوسری جنگ عظیم کے بعد آ گئی تھی کہ امریکہ نے پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ دو شہروں پر ایٹم بم گرا دے گا. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر بہیمانہ کاروائی کر کے جاپان کو گھٹنے ٹیکنے مجبور کیا گیا. جاپان کا اس وقت معاملہ بھی یہی تھا، یعنی وہ دنیا میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے. آپ کبھی اس زمانے کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے جاپان میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، کیسے وہ پیش رفت کر رہے تھے، پرل ہاربر پر حملے کی کیا نوعیت تھی. اب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں خود امریکہ نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کا افسانہ بھی بنایا، لیکن بہرحال یہ سب ہو رہا تھا. اور اس کے بعد پھر آخری اقدام وہ کیا گیا تھا جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم چلا دینے کی صورت میں ہوا. تو ایک تو راستہ یہ ہے پھر دنیا کے پاس، لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو یہ جنگ اس طریقے سے کرنی ہے تو اس جنگ کے نہ سپاہی ختم ہو سکتے ہیں، نہ اس جنگ میں شامل ہونے والوں کے حوصلے کبھی پست ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیا ہتھیار ایجاد کیا ہے، اس سے ہم دنیا کو شکست دیں گے.
وہ تو جو لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے وہ کسی مقصد کے لیے اپنی جماعت کو یا اپنے گروہ کو یا اپنے نظریے کو غلبہ دینا چاہتے ہوں، ان کی تو معلوم ہوتا ہے کوئی کمی نہیں ہے، جیسے کہ اطلاعات ہیں. تو یہ اس قسم کی اگر کوئی میس ڈسٹرکشن کا پلان بنایا بھی جائے تو وہ کسی خطے میں محدود نہیں ہے، کچھ خطے میں لوگ زیادہ ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک عمومی ہمدردی سب لوگوں کے، غلبہ اسلام کے اور جہاد کے اور ان کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ پوری طرح موجود ہے.
ان کو ایک بیس کیمپ میسر ہے نا اس وقت، ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی اور افغانستان کے بعض علاقوں میں بھی ایک بیس کیمپ میسر آ گیا تھا. تو اس بیس کیمپ کو وہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جو علاقہ اس طرح کے کسی کام کے کرنے کے لیے موزوں ترین علاقہ ہے، اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہے. اس میں افغان قوم بستی ہے، ان کی اپنی ایک غیرت اور حمیت کی تاریخ ہے، وہ آسانی کے ساتھ کسی دوسری قوت یا طاقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خود پاکستان کی حکومت کو بھی ان کے ساتھ کچھ معاہدات کرنے پڑے، ایسا نہیں ہو سکا کہ وہ ہماری سپریم کورٹ کی یا ہماری عدالتوں کی جوریسڈکشن میں آ گئے ہوں. ان کے لیے اسمبلی میں نمائندگی کے بھی کچھ دوسرے قاعدے بنانے پڑے، حکومت کرنے کے بھی کچھ دوسرے طریقے اختیار کرنے پڑے. تو ایک علاقے کی کچھ خاص روایات ہیں، جس طرح مثال کے طور پر
وہ موافق ہو گیا سب کچھ،
روما اور ایران کی سلطنتیں قائم تھیں تو اس وقت عرب کی سرزمین کا یہی معاملہ تھا. نہیں، عرب اس وقت آزاد قوم کی حیثیت رکھتے تھے اور وہ کسی کی حکومت قبول نہیں کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو عربوں کے یہاں پہلے سے کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، وہ قبیلوں کے شیوخ تھے جن کے ذریعے سے نظم چل رہا تھا. تو یہی کم و بیش صورتحال ہمارے قبائلی علاقے کی، اور افغانستان کا بھی ایک پورا بیلٹ ہے
نسبتاً انڈر ڈیولپڈ تھے اس زمانے کے لحاظ سے، جیسے کہ یہ اقوام بھی کچھ پیچھے رہ گئی ہیں، افغانستان وغیرہ کی جدید تہذیب سے ذرا پیچھے رہ گئی.
ارے انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس طرح کی یونیورسٹیاں نہیں ہیں، تعلیم کے وہ مواقع نہیں ہیں، ایک قبائلی رسم و رواج پر مبنی ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور وہ صدیوں سے چل رہا ہے. اس نظام کی اپنی ایک منطق ہے، پھر وہ اسلام کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک مذہبی جذبہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جس صورتحال کی وجہ سے اس علاقے کو بڑی خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی.
ہم سب ایک سوال لیتے ہیں. اور السلام علیکم جناب.
ہلو
جی، السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی شکیل صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟
جی اللہ کا شکر.
جناب ارشاد.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلامی تاریخ میں چھاپا مار کاروائیوں
جی،
اور کیا اس طرح کی کاروائی اگر کوئی آج کوئی گروپ ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، کیا اس کو ہم جہاد کے نام پہ موسوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟
ٹھیک، یہی بات ہم کر رہے ہیں غامض صاحب سے، یہ سوال بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں. ہم سب یہ بات جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ نظریے کی بنیادیں ہیں اور یہ نظریے کے وہ نتائج ہیں جو یہ محترمہ کہہ رہی تھیں کہ یہ کیوں نہ کیا جائے، یعنی جب یہ طاقت حاصل ہو جائے گی اور ہمیں خطہ مل جائے گا تو پھر ہم یہ کیوں نہ کریں. اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ سوال ہے کہ بھئی وہ چھاپہ مار کارروائیاں ہوں، گوریلا وارفیئر ہو، اسی کا ایک جزوی ہے خود کش حملے ہیں یہ، اور اگر کسی جگہ آپ نے حکومت کو ہلانا ہے تو وہ آپ انسٹالیشنز پر اٹیک کریں، آپ فوجیوں پر اٹیک کریں تاکہ سب کچھ نظام بگڑ جائے. تو یہ سب اسی کے حکمت عملی کے
اس وقت ان کا مقدمہ یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، وہ ہمارے بیس کیمپ پر حملہ آور ہوا ہے، اس نے ایک اسلامی حکومت طالبان کی حکومت کو افغانستان میں ختم کر دیا ہے، اس حکومت کی ہم بازیافت کی جدوجہد کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اول تو اسے ساتھ دینا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اگر وہ ساتھ نہیں دے سکتی تھی تو کم سے کم غیر جانبدار رہتی. لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ یہ حکومت اور یہ قوم امریکہ کو لاجسٹکس سپورٹ بھی دیتی ہے، اسی طرح سے بعض کاروائیوں میں مدد بھی کرتی ہے، پھر پاکستان کی فوج بھی لڑنے کے لیے آ گئی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پر، پاکستان کی پولیس پر، پاکستان کے اداروں پر حملہ کریں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے دشمن کے ساتھی ہیں اور انہوں نے خود اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تو ہمیں ان کی کارروائی،
ابھی رکاوٹ دور کرنی ہے،
اس رکاوٹ دور کرنی ہے اور ہمیں ان کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہوگا.
حامد صاحب، یہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے، جہاد، دہشت گردی اور ان کارروائیوں کے بارے میں. خواتین حضرات، آپ کے سوالوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اچھی گفتگو حامد صاحب کے ساتھ جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد. ناظرین، ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
ہلو
جی، السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. جی نعیم بول رہا ہوں جی، لاہور سے. میرا کوشچن ہے جی،
جی فرمائیے.
حکومتی سطح پر تو جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی کی ان وارداتوں کو روکنے کے لیے، وہ ہمارے سامنے ہے
جی.
غامدی صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ ایک دانشوار اور ایک عالم دین کی حیثیت سے عام لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس موقع پر، اس بحران کے دہرائے پر ملک کھڑا ہے، تو عام لوگ اس میں اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے میں، اس کا مقابلہ کرنے میں.
بہت شکریہ نعیم صاحب. ہم صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مختصر طور پر یہ بتائیے کہ یہ جو نظریہ آپ نے پیش کیا، اور حقیقت یہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں خرابی کہاں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اسلام حق ہے، اسلام کو غالب ہونا چاہیے، اس کے لیے مخلص لوگ آگے بڑھتے ہیں، اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیا اسلام پر آ جائے، اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ ختم ہو جائیں دنیا سے. یہ بات تو ٹھیک لگتی ہے، تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟
اس میں دیکھیے چند در چند غلطیاں ہیں. ایک غلطی جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شریعت اور فقہ میں فرق نہیں کرتے. یعنی ایک چیز اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی وساطت سے دیا ہے، وہ قرآن مجید میں ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، وہ تو ایک ابدی ہدایت ہے. لیکن اس کے بعد اس کی بنیاد پر ایک فقہ وجود میں آئی ہے. یعنی قانون تاریخی عوامل کے تحت ترقی بھی کرتا ہے اور مختلف چیزوں میں آگے مزید توسیع بھی کرتا ہے. وہ توسیع فطری طور پر ہوئی، ہونی چاہیے تھی. کم و بیش 1000 سال تک اس کی ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد دنیا میں بعض تغیرات، بعض تبدیلیاں آئی ہیں. وہ تغیرات اور تبدیلیاں غیر معمولی ہیں. انہوں نے اصل میں ایک دنیا جو پہلے موجود تھی اس کی جگہ ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے. اور مغرب میں جو علوم کی ترقی ہوئی ہے، خاص طور پر رنیسنس کے بعد، اس ترقی میں نہ صرف یہ کہ آپ کو سائنسی لحاظ سے بعض غیر معمولی ایجادات دیکھنے کو ملی ہیں، اور جس پر اقبال نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، سوشل سائنسز میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے. یا آپ ترقی کا لفظ اگر موضوع نہ سمجھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے نظریات آئے ہیں، نئے افکار آئے ہیں، دنیا ان کے بارے میں ایک بڑی مختلف جگہ پر کھڑی ہے. اور اب دنیا میں بہت سے اصول و مبادی جو پرانی دنیا میں مسلمات سمجھے جاتے تھے وہ چیلنج کر دیے گئے ہیں. اب اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ خدا کی شریعت کے بعد جو انسانی کام فقہ کی صورت میں ہوا تھا اس کو الگ کیا جائے. ہمارے مدرسوں میں چونکہ اس کو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے کہ وہ پورا کا پورا مل کر شریعت کی تصویر بناتا ہے. یہ جو طالبان ہیں یہ بھی مدرسوں میں یہی پڑھتے ہیں، جن علماء سے وہ انسپائر ہوتے ہیں وہ بھی ان کو یہی بتاتے ہیں. تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی شریعت کی جو تعبیر ہے وہ بھی بڑی حد تک محل نظر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں انسانی کام اور ماضی اور ان کا اپنا کلچر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں کچھ قوانین بیان ہوئے. یعنی اللہ کے پیغمبر جب زمین پر ہوتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لیکن جب تک دنیا میں اللہ کے پیغمبر آتے تھے تو پیغمبروں کے بارے میں کچھ خاص سنن، کچھ خاص قوانین ہیں. یعنی ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا پر اتمام حجت کر کے یا اپنی قوم پر اتمام حجت کر کے اس کو دنیا میں سزا دیں. یہ سزا اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے دیتے ہیں. وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، خدا کی ہدایت پر کام کرتے ہیں، ان سے کسی اجتہاد کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. ان کا یہ حق ہے کہ وہ تکفیر کریں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ دنیا میں اپنی بات کا غلبہ قائم کر دیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے منکرین کو سزا دیں، منکرین حق کے خلاف اقدام کا ان کو حق حاصل ہو جائے،
مٹا بھی دیں
اور ان کو موت کی سزا تک بھی دیں. یہ قوم نوح کو ملی، قوم عاد کو ملی، قوم
یہ ان کے ساتھ خاص ہے،
یہ ان کے ساتھ خاص ایک قانون ہے. اب ظاہر ہے کہ اس خاص قانون کو چونکہ ہمارے ہاں ہماری فقہ کی کتابوں میں تعین کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم نہیں ہوتی. تو وہ آیات جو پیغمبروں کے ساتھ ہیں، جو پیغمبروں کے حقوق بیان کرتی ہیں، جو زمین پر جب پیغمبر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے معاملہ کرتا ہے اس کو بیان کرتی ہیں، ان کو یہ لوگ عام کر لیتے ہیں. دوسری بڑی غلطی یہ کرتے ہیں. ان کو عام کر لینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں کہ جو مثال کے طور پر یہ بھی آپ نے کہا نا کہ اسلام حق ہے، اسلام تو حق ہے، لیکن وہ حق جب پیغمبر کی زبان سے صادر ہوتا ہے تو اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی. جب وہ میری یا آپ کی زبان سے صادر ہوتا ہے تو اب وہ انسانی فہم کے ساتھ مل جاتا ہے. تو مذہبی فکر جو بنتا ہے اور جو انسانی بنیاد پر بنتا ہے، اس میں اور پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کی بات میں جب وہ براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ادوار کے حقوق بھی الگ رکھے. یعنی اب ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم اسلام کی دعوت پیش کریں، لوگوں کے سامنے اس کو دلائل کے ساتھ واضح کرے، اس کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارے، لوگ اس کو اپنی آزادانہ مرضی سے قبول کریں. اب وہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی کہ من شاء فلیومن من شاء فلیکفر. لیکن اگر آپ پیغمبر کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں، اللہ کے رسولوں کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں، وہ اپنے لیے، اپنی کسی جماعت کے لیے خاص کر لیں گے یا کسی قوم کے لیے خاص کر لیں گے، تو یہ ایک بڑی غلطی ہوگی. یعنی یہ بات کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ بات کہ رسالت ختم ہو گئی ہے، یہ صرف ایک دعوے کی حد تک ختم نہیں ہوئی کہ اب آپ نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے الہام ہوتا ہے، وہی آتی ہے اور میں آسمان سے ہدایت پاتا ہوں. اس سے آگے بڑھ کر کچھ حقوق تھے جو اللہ کے پیغمبروں کو حاصل تھے، ان کی حکومت کے کچھ حقوق تھے. یعنی اللہ تعالیٰ جس وقت پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو گویا براہ راست اللہ کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے، اس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے. وہ جب اللہ کی براہ راست بادشاہی قائم ہوتی ہے تو اس کے حقوق بہت خاص ہیں. اس میں دیکھیے، خدا کائنات کا مالک، کائنات کا پروردگار، وہ براہ راست فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی حق کو قائم کرے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ موت کی سزا دے دے، روز دیتا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی قوم کا استحصال کر دے. یہ سارے حقوق ظاہر بات ہے کہ اللہ سے تو نہیں چھینے جا سکتے. اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اپنی بادشاہی کے ساتھ، تکوینی طور پر روز مارتے اور روز جلاتے ہیں. پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا براہ راست یہ قانون کارفرما ہو جاتا ہے. بعد میں ان کے ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کو اس کے سوا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم ایک چیز کو سمجھیں، دلائل کے ساتھ بیان کریں، دعوت کے اسلوب میں اس کو پہنچائیں. لیکن یہ بات اگر ایک بار غلط فہمی میں پڑ جائے، ایک مرتبہ ان حقوق کا لوگ اپنے ساتھ خاص کرنے کا عمل جاری کر دیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو یہ بتانا کہ تم ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہو، تمہیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ چیز دنیا کے لیے ایک بربادی کا باعث بن جائے گی. اس میں دونوں نقطہ ہے نظر جو اس وقت ہیں، یعنی یہ کہ غلبہ قائم کرنا ہے محض، اور یہ کہ ماری دینا ہے، مشرکین کو قتل کر دینا ہے یا کفار کو ختم کر دینا ہے. یہ تیسری جو چیز ہے،
تیسری بات میں آپ سے کروں گا انشاءاللہ ایک سوال لینے کے بعد. السلام علیکم.
ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں زارا بات کر رہی ہوں گوجرانوالا سے.
جی فرمائیں گے
ڈاکٹر صاحب. آپ کا آج کا پروگرام دہشت گردی کے اوپر ہے. مجھے آپ کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے، مجھے یہ پوچھنا تھا غامدی صاحب سے کہ تاریخ میں اگر کسی دوسری قوم کے ساتھ اس طرح کا دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا وہ لوگ بھی ہماری طرح امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، سارا بلیم امریکہ پہ ڈال دیتے تھے؟ کیا تاریخ میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے کہ امریکہ نہ صحیح کوئی دوسری قوم صحیح جو اس ٹائم کی سپر پاور تھی، اگر رشیا ایک سپر پاور تھی تو کیا ان پہ بلیم ڈال دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کروایا ہوگا؟ ہم آپس میں اپنے آپ کو کبھی ٹھیک نہیں کرتے.
ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ہم صاحب آپ تیسرا نقطہ بیان فرما رہے ہیں.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہمارے پاس حق ہے اس کو دعوت کے اسلوب میں لوگوں تک پہنچنا ہے، اور جمہوری اصولوں کے مطابق اس کو دنیا میں قانون کی صورت اختیار کرنی ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ کیا کسی اقلیت کو یہ حق حاصل ہے، کسی خاص گروہ کو حق حاصل ہے؟ مثلا کیا علماء کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تعبیر کو بزور نافذ کر دے؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. اب ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیے، یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بات کو نافذ ہونا ہوتا ہے، اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے، وہ خدا کے الہام پر بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے یہاں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی یہ معاملہ عام انسانوں تک آتا ہے تو اب کیا ہے، اب کسی قانون کو آپ نے نافذ کرنا ہے، سوسائٹی میں کوئی قانون بنانا ہے، اس کا ظہور ریاست کی سطح پر ہونا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوگا. تو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت اور فقہ کو الگ کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں کے الگ الگ دائروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز انسانی ہے اور ایک چیز خدائی ہے، از راہ کرم اس میں فرق کرنا سیکھیے. دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس دین کو پہنچانے کا ذریعہ دعوت ہے، پیغمبروں کے طریقے پر لوگوں کی تکفیر کر کے ان پر حق کا غلبہ قائم کر دینے کے لیے ہمیں اللہ نے اختیار نہیں دیا. اور تیسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنی مسلمان قوم کے اندر بھی دین کا ظہور ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوگا. یعنی ہمیں اب جمہوری طریقے سے امرہم شورا بینہم کا جو قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے، اس پر اپنے ہاں حکومت قائم کرنی ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ سب ہونا ہے. مثلاً یہ لوگ ہیں، اپنے اس نظریے کو یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ جو بھی شریعت کی تعبیر اپنے نزدیک صحیح سمجھتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں، لوگوں سے ووٹ لیں، مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے نا کہ اس اصول کو یہ مان لیں کہ ابھی افغانستان میں انتخابات ہونے والے ہیں تو ہم بھی ایک سیاسی جماعت بنائیں گے, قوم کے پاس جائیں گے, لوگ ووٹ دیں گے تو ٹھیک ہے ہمارا غلبہ قائم ہو جائے گا, تو پھر کسی کو انکار نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک چیز موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, مثلاً الجزائر میں, لیکن صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اصل میں اقتدار میں آنے کے لیے جمہوری پروسیس کو اختیار کر رہے ہیں, جس وقت ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ لپیٹ دیں گے.
رامی صاحب اجازت دیجیے ایک مختصر سے وقفے کی خاطر, اجازت وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین محترم, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں پروگرام دین و دانش میں, اور ایک صاحب ہمارے ساتھ سوال کرنا چاہتے ہیں غامدی صاحب سے. السلام علیکم جناب عثمان صاحب.
وعلیکم السلام, عثمان بات کر رہا ہوں گجراوالہ سے.
جی حضور.
اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے پوچھنا تھا کہ کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کے ان خاص حقوق کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے, جس کا ذکر ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کیا ہے.
جی صحیح, بہت اچھا سوال ہے آپ کا رامی صاحب. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو وہ یہ جو سوالات لوگوں نے کیے ہیں ایک ایک کر کے ان کو لے لیتے ہیں, اس میں اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو پھر آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا خلاصہ کر دیں.
میں صرف دو لفظ مزید کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صوفی محمد صاحب نے کیا مطالبات کیے ہیں.
جی
انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات کہ شریعت کیا ہے اس کو علماء طے کریں گے, پہلی بات یہ. یعنی یہ کسی شورا کے طریقے پر کسی پارلیمنٹ کے ذریعے سے طے نہیں ہوگا, بلکہ یہ علماء طے کریں گے. طے کریں گے, ایک تو یہ نا کہ علماء اپنی رائے دیں گے, وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایکسپرٹس اپنی رائے دیں گے, فیصلہ کن وہی ہوں گے. دوسرے یہ کہ تمام قضاء ہمارے ہاتھ میں ہوگی, یعنی ہم منتخب کریں گے کہ کن لوگوں کو یہ نظام نافذ کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا جمہوریت نظام کفر ہے, یعنی وہاں یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کی رائے لی گئی ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کس طرح کا نظام چاہتے ہیں. ان کا جمہوریت نظام کفر ہے, ہمارے پاس ایک حق ہے, اس کو ہر حال میں نافذ ہونا چاہیے. اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ ہم اندر کرنے کے قائل نہیں ہیں, باہر وہ بہر العالم جاری رکھیں.
اندر کرنے کے قائل نہیں سے کیا مراد ہے؟
یعنی مسلمانوں کے اندر, پاکستان کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو کچھ جس کو امن معاہدہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر بھی وہ فکر پوری طرح موجود ہے, یعنی اس فکر کی اساسات موجود ہیں, وہ پوری طرح موجود ہے. اصل میں جو بدترین غلطی اس معاملے میں امریکہ نے کی وہ یہ کی کہ اس نے اپنی فوجیں یہاں اتاری اور براہ راست اس معاملے کو دیکھنا شروع کیا. اس کے نتیجے میں معاملہ اصل میں مغالطے کا شکار ہو گیا. اب براہ راست اگر یہاں پاکستان کی حکومت یا مثال کے طور پر ایران کی حکومت, ان کا بھی بارڈر ہمارے ساتھ لگتا تھا, یا ترکی کی حکومت, یہ لوگ اگر یہاں پر امن و امان کو بحال کرتے طالبان کے رخصت ہو جانے کے بعد, اور امریکہ یہاں اپنی اور نیٹو اپنی افواج نہ اتارتے, تو شاید یہاں پر معاملہ مغالطے میں نہ پڑتا. لیکن اب چونکہ یہ ہو گیا ہوا ہے,
کفر اسلام کی جنگ,
کفر و اسلام کی جنگ ہو کر رہ گئی ہے,
بجائے اس کے کہ وہ ایک مقامی معاملہ ہوتا اور لوگ اس کو طے کر لیتے, اور یہ نظری طور پر جہاں لوگ غلطی کھا رہے تھے اس میں پھر جمہوریت سے فیصلہ ہوتا,
جمہوریت سے فیصلہ ہوتا. اور اس وقت بھی میں جو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو بات کہوں گا وہ یہی ہے, اس سے پہلے کہ آپ سوالات کریں, کہ اس نظریے کی غلطی قرآن و سنت کی روشنی میں جب تک واضح نہیں کی جائے گی, اور اس کے اوپر باقاعدہ میڈیا کے ذریعے سے, دانشوروں کے ذریعے سے ڈائیلاگ کر کے پوری طرح وضاحت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا, اس تحریک کا راستہ نظریاتی سطح پر نہیں روکا جا سکتا.
رامی صاحب یہ اچھا ایک آپ نے پوائنٹ ریز کیا, میں چاہوں گا کہ ان نکات کو میں نے کچھ درج کر لیا, آپ کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں سامنے رکھ کے نا ایک ایک چیز کو مزید تفصیل سے لیں گے. نعیم صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات میں جو آپ کے سامنے ہیں, جو باعث بنے ہماری گفتگو کرنے کے, عام آدمی کو کیا مشورہ دیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی عام آدمی تو بہرحال اس کا منتظر ہوتا ہے کہ دانشور, سوچنے سمجھنے والے لوگ, وہ اس کے سامنے کوئی تدبیر رکھیں. میں کافی عرصے سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ سول سوسائٹی کے اندر سے وہ لوگ, مثال کے طور پر سے وکلا ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دانشور ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کا صحیح شعور اپنے اندر پیدا کریں. یعنی اس کو لا اور آرڈر کا مسئلہ سمجھ کر اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں پیدا سادہ انتہا پسندی نہیں ہے, یہ کوئی فرقہ داری جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اس کے اندر جو فرقہ وارانہ معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی کسی وقت تجزیہ کر کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اسی جگہ سے پھوٹے ہوئے ہیں, اسی بنیادی فلسفے سے. اس بنیادی فلسفے کو چیلنج کرنا پڑے گا. میں نے تو عرض کیا کہ اگر یہ حق ہے, اگر یہ صحیح ہے, تو میں تو چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن میں چونکہ شرع صدر سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں غلطی ہوئی ہے, اسلام کی تعبیر کرنے میں غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ تعبیر اصل میں نہ صرف یہ کہ ان کی زبانوں پر ہے, بلکہ آپ کے مذہبی لوگ, آپ کی جماعتیں, آپ کی تنظیمیں, سب ان کی پشت پر کھڑی ہیں. ابھی دیکھیے جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ وہ اسی تعبیر کے حامل ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تھوڑا بہت تدابیر کا اختلاف ہے, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم ایک نظریاتی جنگ دانشوروں کی سطح پر لڑیں اور عوام اس کا ساتھ دیں، جیسے انہوں نے عدلیہ کے معاملے میں ساتھ دیا.
ہم سب ایک بات ضرور میں چاہوں گا کمنٹ کرنا کہ جو آپ نے تین نکات بیان کیے ہیں، یہ عموماً جب کچھ مختلف انداز سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں، اتنی آرگنائز طریقے سے تو نہیں آتی، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو وہی ہے نا، مغربی ایجنڈا ہے، مغرب کے علم کی ترقی کے بعد سے تمدن میں یہ تبدیلی ہو گئی ہے، لہذا اسلامی شریعت اور فقہ جو ہے وہ انویلڈ ہو گئی، ایررلیونٹ ہو گئی ان لوگوں کی نگاہ میں، اور جمہوریت تو اس دور کا پیغام ہے، جمہوریت میں تو اصل میں اسلام میں بہت بودھ ہے. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جدید ذہن ہے اصل میں جس کو متاثر کر دیا ہے خود مغربی فکر نے، اور یہ کچھ بھی نہیں، اصل اسلام وہی ہے جو پیش کیا جا رہا ہے.
اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے، اس فکر کو چیلنج کیا جائے، جن جن جگہوں پر قرآن و سنت میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو صحیح سیاق و سباق سے سامنے رکھا جائے. یہ ٹھیک ہے کہ شروع میں ایسے ہی ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ استدلال پریویل کرے گا. جس وقت آپ دلیل کے ساتھ ایک بات بیان کرتے ہیں اور آپ مخلصانہ طریقے پر صحیح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد لوگوں کے ذہن اس سے کھل جاتے ہیں.
زارا صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتے، دہشت گردی کے، موت کے، ظلم کے، حادثات کے، تو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کرا رہا ہے. اصل میں اب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ہم اپنے اندر تلاش کریں اس کا سبب؟
دونوں چیزیں ضروری ہیں. دیکھیے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک فکری معاملہ ہے، اس فکر میں غلطی کیا ہے، اس پر قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. امریکہ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہیے کہ اس کو دنیا کے اندر سپر پاور ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی، لیکن وہ اخلاقی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا. پے در پے حماقتیں، پے در پے غلطیاں کی گئی ہیں. یعنی یہاں بھی دیکھیے کہ انہوں نے غالباً اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک مسلمان قوم کے ساتھ نظریاتی بنیاد پر اگر وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا وہ اس طرح کے حملوں کے ذریعے سے امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت مشکل کام ہے. یعنی اس میں بھی اسٹریٹجی کی غلطیاں ہیں. پھر یہ کہ امریکہ کی اخلاقی حیثیت بہت مجروح ہوئی ہے فلسطین کے معاملے میں اور بعض دوسرے معاملات میں. اس کی بھی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر بھی اس نقطہ نظر کو واضح کیا جائے اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی یہ باور کرایا جائے کہ وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں، اور اگر وہ اس کا مقابلہ ہی کرنا چاہتی ہیں تو ایک بڑی ہی مخلصانہ جگہ پر کھڑے ہو کے مقابلہ کریں. اگر وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھیں گی اور اس طریقے سے جھوٹ بولیں گے اور اس طریقے سے طرح طرح کے الزامات لگا کر ملکوں پر حملے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں حدود سے تجاوز کریں گے، تو اس کا نتیجہ رسوائی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا.
عثمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے نبی کریم یا رسالت کا جو قانون بیان کیا ہے، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی باقاعدہ تعلیم دی جائے اور یہ نصاب کا حصہ بنا دیا جائے؟
ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے تو اسی وجہ سے دیکھی اپنی کتاب میزان میں جو میں نے اسلام پر لکھی ہے، اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا اطلاق کر کے دکھایا ہے پورے کے پورے دینی فکر پر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جس چیز کی ابتدا کی تھی، انہوں نے جو اپنی کتاب ہے اگر آپ اس کا نام دیکھیں تو وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی مذہبی فکر کی تشکیل جدید. میرا احساس تو یہ ہے کہ اس کو نصاب کا بھی حصہ بننا چاہیے، لیکن یہ اسی وقت بنے گا جب لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے. پہلے تو اصل میں ایک موومنٹ، ایک تحریک برپا ہونی چاہیے مذہبی فکر کی تشکیل جدید کی، تاکہ جدید ذہن اور ہمارے جو نئے دانشور ہیں وہ اس کے اوپر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. جب یہ کمٹمنٹ وجود میں آ جائے گی تو پھر اس کا ظہور باتوں میں ہوگا، اس کا ٹاک شوز میں ہوگا، زندگی کے مختلف دائروں میں ہوگا، میڈیا میں ہوگا، اس کا اخباروں میں ہوگا، اس کا مضامین میں ہوگا، اس کا کالموں میں ہوگا. ابھی اصل میں بڑے سطحی نوعیت کے تجزیے اس معاملے میں کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ امریکہ کو دو گالیاں دے لیتے ہیں، کچھ لوگ دہشت گردی کے اس افسانے کے اوپر بہت کچھ کہہ لیتے ہیں. تو اصل میں یہ صورتحال جو ہے یہ اپنے اندر کوئی فکری گہرائی نہیں رکھتی کہ اندر اتر کر دیکھا جائے کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے، اس کی احساسات کتنی گہری ہیں اور اس کو اصلاح کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے. وہ ہو جائے گا تو پھر نصاب کا حصہ بھی بن جائے گا.
ہم سب ایک وضاحت کرنے کے بعد ہم پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھیں گے کہ آپ کہتے ہیں، جیسے اقبال نے بھی کہا کہ مذہبی فکر کی تشکیل، یہ مذہب کی تشکیل جدید نہیں ہے.
اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں، مذہب تو فرما دیجیے اس کا کیا مطلب؟ مذہب تو خدا کا دین ہے، وہ تو ایک ابدی حقیقت ہے، اس کے اندر کسی ترمیم
یعنی قرآن سنت میں جو دین بیان ہو گیا، پیغمبر نے جو ہمیں بات بتا دی، اصل دین وہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے.
اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا نہ کسی کو حق ہے نہ کوئی جسارت اس کی کر سکتا ہے. اللہ کا دین جو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے وہ تو ایک ابدی حقیقت ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑی سچائی نہیں ہے. لیکن اس دین کے فہم کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ انسانی کام ہے، اس سے ایک مذہبی فکر وجود میں آیا ہے. علامہ اقبال نے بھی جب اپنی کتاب کا نام رکھا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مذہبی آپ نقطہ نظر جو اللہ کی طرف سے پیش کیا گیا اس میں کوئی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جو مذہبی فکر وجود میں آیا ہے، جو انسانوں نے وجود پذیر کیا ہے، اس کو ریکنسٹرکشن، اس کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے. تو یہ ریکنسٹرکشن اور یہ ریفارمیشن جو ہے اس کو ایک موومنٹ بننا چاہیے. یہ جب بنے گی تو پھر نوجوانوں کو نکالے گی اور ایک بڑی طاقت ان کے مقابلے میں وجود میں آئے گی اس موجودہ روایتی فکر کے مقابلے میں. اس کے بعد آپ نظریاتی سطح پر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کی آج کی گفتگو سے. میرے خیال میں بہت سے مغالطے دور ہوں گے, تاہم میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ ان نکات پر مزید گفتگو ہو جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. ظاہر ہے کہ سوال بیچ میں آ جاتے ہیں خواتین و حضرات, تو ہم اس پر تسلی سے گفتگو نہیں کر پاتے. خواتین و حضرات, اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ سوال کوئی مزید کرنا چاہیں جو آپ کو کال نہ ملی ہو, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اور اگلے پروگرامز میں ہم ان کا جواب غامدی صاحب سے حاصل کریں گے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.